الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں گزشتہ جمعے کو میں نے یاد کیا تھا کہ بہت سے مسلمان خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے پچھلے سال حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور حج کے بڑے فضائل ہیں، جس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب حاجی حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ مارتا ہے اور تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی پچھلے گناہ تو تیرے سب معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے زندگی شروع کر۔ لہذا اس کے تھپکی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر۔ پچھلے جو گناہ تھے وہ تو حج کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے معاف ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ حاجیوں کے لیے اور دوسرے عام مسلمانوں کے لیے بھی، یعنی جنہوں نے حج نہیں کیا یا بہت پہلے کیا تھا یا آئندہ حج کرنے کا ارادہ رکھتے یا نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی یہ دونوں سبق نہایت اہم ہیں۔ خاص طور سے حاجیوں کے لیے یہ دو سبق بہت اہم ہیں تاکہ حج کے بعد وہ کس طرح زندگی گزاریں اس طرح وہ زندگی گزار سکیں اس زندگی کو گزارنے کے لیے یہ دو سبق ہیں۔ اگر یہ دو سبق وہ لے لیں گے تو حج کے بعد کی زندگی بھی ان کی ایک تو پھول کی طرح زندگی آسان ہوگی، دوسرے انشاءاللہ تعالی اول تو اس میں گناہ نہیں ہوں گے، ہوں گے تو انشاءاللہ فوراً توبہ کی توفیق ہو جائے گی اور آئندہ کی زندگی اس کے لیے مزید اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا کا باعث بنے گی۔ تو پہلا سبق یہ تھا کہ حج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حاجی گناہوں سے پاک ہو جائے، کیونکہ گناہ ایسی منحوس چیز ہے کہ جس کا دنیا میں بھی زبردست وبال آتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بڑا خوفناک اور ہولناک عذاب ہے۔ गुनहगार आदमी को दुनिया में भी कभी सुकून नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिल सकता, राहत नहीं मिल सकती, खुशगवार जिंदगी की उसको हवा भी नहीं लग सकती। इतनी मुसीबत की चीज है ये, और ये ऐसी खराब चीज है, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए। और आखिरत में तो एक एक गुनाह के ऐसे ऐसे अजाब हैं कि अल अमन वल हफीज के बयान करने से भी आदमी डरता है, और बयान करके भी आदमी के दिल में वाकईतन अल्लाह का खौफ हो तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। सिर्फ एक नमाज ही की मैं मिसाल दे देता हूँ। मिसाल ये जो हम पंच वक्त नमाज पढ़ते हैं, फ़र्ज है ये, बिला उधर मोतबरे से कदा करना हराम और नाजायज़ है, और इसका खौफनाक और होलनाक अजाब है वो ये कि जो आदमी बिला उज़ुर एक मरतबा एक नमाज जानबूझकर कज़ा कर दे, फिर चाहे वो उसकी कज़ा भी पढ़ ले, फिर भी जहन्नम में उसको 2,88,00,000 साल तक जलाया जाएगा। किसे कहते हैं 2,88,00,000 साल तक एक नमाज कजा करने की सजा में जहन्नम के अंदर उसको जलाया जाएगा। कितना खौफनाक और होना, एक सिर्फ नमाज का छोड़ने का ये अजाब और वबाल है, तो बाकी फ़राइज़ वाजिबात छोड़ने का कितना बड़ा अजाब और वबाल होगा। नीज जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है उसको 15 किस्म का अजाब होता है। एक तो 2,88,00,000 साल तक ये तो मुद्दत हो गई, और फिर उसको 15 किस्म का अजाब होता है। कुछ अजाब मरने से पहले होता है, कुछ अजाब मरने के वक्त होता है, कुछ अजाब मरने के बाद होता है, कुछ अजाब आखिरत में होता है। 15 किस्म तरह से उसको अजाब होता है। तो गुनाह ऐसी मनहूस चीज़ है कि अगर आदमी इससे न बचे तो बस फिर भाई दुनिया के अंदर भी उसके लिए कोई सुकून नहीं है, कोई चैन नहीं है, कोई राहत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, उसके कामों में कोई आसानी नहीं है, अल्लाह ताला की मदद से वो महरूम है। और मरते वक्त भी उसकी मौत बुरी मौत होती है, कब्र के अंदर भी उसको बड़ा होलनाक खौफनाक अजाब होता है, और आखिरत के अंदर भी। तो ये गुनाह इतनी मनहूस चीज़ है, इसलिए हज का बुनियादी मकसद ये है कि आदमी गुनाहों से पाक हो जाए, और हो जाता है, गुनाहों से पाक हो जाता है आदमी। इसलिए एक हदीस के अंदर है, एक हदीस में है कि सबसे बड़ा गुनहगार वो आदमी है जो हज के एहराम के साथ मैदान अरफात में मौजूद हो और वो ये समझे कि मेरी बख्शिश नहीं हुई। लिहाजा सबसे पहला सबक ये लेना है कि हज के बाद, या फिर हम हज नहीं कर सके हैं तो कोई हर्ज नहीं, तब भी, या पुराना हज कर चुके हैं तब भी, गुनाहों से अपने आप को बचाने का एहतमाम करें। जितना कोई अपने आप को गुनाहों से बचाएगा और इस सबक को पल्ले बांध लेगा, बस उसकी राहत की कोई इंतहा नहीं, उसके सुकून की कोई हद नहीं, उसकी इज्जत 100 गुना बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कदम कदम पे अल्लाह ताला की मदद, हिफाजत, और क्या चाहिए, गुनाह से बचने का ये फायदा। लिहाजा पहला सबक हम सब के लिए ये, चाहे हज करके आए हों या ना करके आए हों, कि हम ये तहिया कर लेंगे भाई जब तक जिंदा रहेंगे अब इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, आँख के गुनाहों से भी बचेंगे, कान के गुनाहों से भी बचेंगे, जुबान के गुनाहों से भी बचेंगे, हाथ के गुनाहों से भी बचेंगे, पेट के गुनाहों से भी बचेंगे, पैरों के गुनाहों से भी अपने आप को बचाएंगे। इन सब आज़ा से गुनाह होते हैं, तफसील की का ये मौका नहीं है। एक सबक ये, दूसरा सबक ये लेने की ज़रूरत है कि वो कौन से तरीके में इख्तियार करें कि हम गुनाहों से बचने वाले बने। دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم وہ کون سا طریقہ اختیار کریں کہ اس طریقے کو اپنانے کے بعد گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں. یہ ہے دوسرا سبق جو مجھے آج انشاءاللہ بیان کرنا ہے. لیکن چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس لیے مجھے محرم کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں, تو اس لیے میں اس سبق کو مختصر بیان کروں گا, پھر کبھی اللہ پاک نے توفیق دی تو تفصیل سے بھی بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور عمل کرنے کے لیے بھائی تھوڑی بات بھی کافی ہے, لمبی بات بھی کافی ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ لمبی بات ہو تب تو ہم عمل کریں اور چھوٹی بات ہو تو ہم عمل نہ کریں, ایسی کوئی گنجائش نہیں. اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں بیان فرما دیا ہے, اور جب قرآن شریف میں بیان فرما دیا تو بس اٹل ہے, اس کو اختیار کرنا بھی ضروری اور اس کا نافع اور مفید ہونا بھی لازم. وہ یہ کہ نیک صحبت اختیار کریں, کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں جو متبع سنت ہو, متبع شریعت ہو, سنت پر اور شریعت پر خود بھی عمل کرتا اور دوسروں کو بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین اور تاکید کرتا ہو, اس کی صحبت میں رہیں. پھر اس کی صحبت کی بھی دو صورتیں, ایک تو یہ کہ اس کا بیان سن لیا, چاہے وہ روزانہ ہوتا ہو, چاہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہو یا دو دفعہ ہوتا ہو, یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. لیکن اصل صحبت میں یہ رہنا نہیں ہے, یہ بھی مفید ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے, عمل کی توفیق ہوتی ہے, گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے. لیکن یہ نمبر دو ہے. پہلا نمبر یہ ہے کہ اپنے فرصت کے اوقات اس کے پاس بیٹھ کر گزاریں اور فرصت کے اوقات نکالیں. نکالنے سے نکلیں گے, جیسے کھانے سے آدمی کھا لیتا ہے, پینے سے آدمی پی لیتا ہے, سونا چاہتا ہے سو لیتا ہے, ملنا چاہتا ہے تو مل لیتا ہے, کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا چاہے گا تو وقت نکالنا چاہے گا نکل جائے گا. ذرا سا ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ہسپتال میں ہفتوں کے لیے اس کے پاس فرصت آ جاتی ہے. تو یہ تو باطن کا ہارٹ اٹیک ہے, یعنی گناہوں کا ارتکاب, یہ باطن کا ہارٹ اٹیک ہے جس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے کیوں نہیں ہمارے پاس وقت ہے, ہمارے اندر کمزوری ہے, خامی ہے, ہمارے اندر طلب نہیں ہے, اپنی اصلاح کا جذبہ نہیں ہے, گناہوں سے بچنے کی خواہش نہیں ہے, اس وجہ سے ٹائم نہیں ہے. ورنہ 100% ہمارے پاس ٹائم ہے, نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں. تو اس کے اندر بس یہ مقصود کہ کسی اللہ والے جس سے آپ کا دل مطمئن ہو, جسے آپ کو دیکھ کر خدا یاد آئے. اللہ کے نیک بندوں کی علامت یہ ہے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آئے. جو متبع سنت ہوں, متبع شریعت ہوں, ایسے نیک آدمی, ایسے اللہ والے متبع سنت متبع شریعت تلاش کر کے جب آپ کی طبیعت ان سے ملے اور مانوس ہو تو بس اپنے اوقات نکالیں, چاہے روزانہ نکالیں یہ سب سے بہتر ہے, ورنہ ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ نکالیں, مگر نکالیں. اور اس کے اندر یہ مقصد ہو بس میں ان کے بعد جا کے بیٹھوں گا, بھائی کوئی بات ذہن میں آئے گی پوچھ لو, نہ ذہن میں آئے بس خاموش بیٹھو. لیکن اس کو بتا دو جا کر کے کہ بھائی مجھے کچھ پوچھنا نہیں ہے, میں خالی بیٹھنے کے لیے آیا ہوں, تاکہ اس کا ذہن فارغ ہو جائے کہ معلوم نہیں اسے کیا کام ہے, کیا ضرورت ہے, کس لیے آیا ہے. ہر آدمی جب کسی کے پاس جاتا ہے تو کسی نہ کسی ضرورت سے جاتا ہے, تو پوچھنا ہو تو بتا دو مجھے کچھ بات پوچھنی ہے, نہ پوچھنا ہو تو بھی سلام دعا کر کے کہ میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے حاضر ہوں, بس تو اس کے بعد بیٹھو. تو اللہ پاک نے جہاں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے وہاں نیک صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. وہ یہ آیت مشہور و معروف ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو. تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا, طریقہ ہی بتایا. طریقہ یہ ہے کہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, جو عقیدے کے بھی سچے ہیں, یعنی ان کے عقیدے بھی شریعت کے عین مطابق ہیں, ان کا عمل بھی سچا ہے, یعنی شریعت کے عین مطابق ہے, ان کی باتیں بھی سچی ہیں, یعنی شریعت کے مطابق ہیں. تو قول فعل عمل یہ تین چیزیں ہوتی ہیں, عقیدہ قول فعل عمل. سب میں وہ سچے ہیں, ظاہری طور پر بھی وہ شریعت کے پابند ہیں, باطنی طور پر بھی وہ شریعت کے پابند ہیں, عقیدے کے اعتبار سے بھی وہ سچے ہیں, قول و فعل اور عمل کے اعتبار سے بھی سچے ہیں. تو جو ان کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی سچا ہو جائے گا, کیونکہ اللہ پاک نے صحبت میں اثر رکھا ہے. برے آدمی کی صحبت میں آدمی برا ہو جاتا ہے, اور نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھ کر کے آدمی نیک ہو جاتا ہے. تو گناہوں سے بچنا اگر ہم چاہتے ہیں تو لازمی ہم اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی کسی اللہ والے سے وابستہ کریں, اور پہلے نمبر کی جو صحبت ہے وہ اختیار کرنے کا اہتمام کریں. ایک نمبر صحبت اختیار کرنے والے 100 میں سے ایک ہوتا ہے, 99 نہیں ہوتے. پھر 99 میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو صرف ہفتہ واری بیان کے اندر آ کر بیان سن کے چلے جاتے ہیں, یہ نمبر 2 والے ہیں. یہ اس لیے ان کو فائدہ بھی نمبر 2 والا ہوتا ہے, پر تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے, اس کے بعد نہیں ہوتا. پوری طرح آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی, اور پوری طرح آدمی گناہوں سے بچنے والا نہیں ہوتا. میں نے بات کھول کر بتلا دی بھائی آپ کو. تو دوسرا سبق ہمیں یہ لینا چاہیے, جو ہماری ساری زندگی کے لیے, حج کرنے والوں کے لیے بھی ہے اور حج نہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے, ہر مسلمان مرد عورت کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ نیک صحبت اختیار کریں. حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے, میری زندگی کا حاصل, میری ریس کا سہارا, تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا. آیا ہے میری زندگی کا حاصل, میری ریس کا سہارا, تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا. تو یہ ہماری زندگی کا مقصود ہونا چاہیے, یہ سبق ہم کو لینا چاہیے. اگر یہ سبق لیں گے تو بس پھر ہماری ظاہر کی بھی صلاح ہو جائے گی, باطن کی بھی صلاح ہوگی, یعنی ظاہر گناہوں سے بھی انشاءاللہ بچنے کی توفیق ہوگی, باطن گناہوں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق ہوگی. بس یہی تو اصل مقصود ہے. جب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل تصوف ہے, وہ ذرا سی بات جو حاصل طریقت ہے, یعنی طریقت کا خلاصہ یہ ہے, تصوف کا خلاصہ یہ ہے, ظاہر و باطن کی اصلاح کا لب لباب یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر جب تمہارے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم عمل کرنے کے لیے آ جائے تو تم ہمت کر کے اس پر عمل کر لو, اپنی طبیعت کو دبا کر, اپنے ماحول سے ٹکرا کر تم اس عمل کو بجا لاؤ, اور جب کسی گناہ کا موقع آ جائے تو اپنی طبیعت کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح اس سے اپنے آپ کو بچا لو. میں خلا طریقت میں یہ سکھایا جاتا ہے بس. تو جب اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ یہ سبق دے گا, اس کے عمل سے بھی یہ سبق ملے گا, اس کی دعا سے بھی اس کی توفیق ہوگی, تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو سبق ہے پہلے نمبر کا, یہ بآسانی انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائے گا. تو مجھے دو سبق مجھے بیان کرنے تھے, میں نے بیان کر دیا. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. اب دوسری بات شروع ہوتی ہے, 10 منٹ میں وہ بیان کرتا ہوں میں انشاءاللہ, جو رہ جائے گا تو اگلے جمعے انشاءاللہ. کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا بھائی الحمدللہ. اس مہینے سے چند احکام متعلق ہیں, اس ماہ سے چند احکام متعلق ہیں جو ہمیں عمل کرنے چاہیے. پہلا حکم یہ ہے کہ یہ محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین پیدا فرمائے, اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اسی وقت سال کے 12 مہینے بھی بنائے. پہلا مہینہ محرم, آخری مہینہ ذوالحجہ, 12 مہینے. پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا, یعنی 12 مہینے میں 4 مہینے سب سے افضل ہیں, سب سے زیادہ قابل احترام ہیں, سب سے زیادہ لائق عبادت ہیں, ان میں زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے, ان میں عبادت کرنے کا زیادہ ثواب ہے, زیادہ اجر ہے. 4 مہینے ہو, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور ماہ رجب. ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم یہ 3 مہینے لگاتار ہیں, اور چوتھا محترم مہینہ ہے الگ شعبان سے پہلے ماہ رجب. یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں. محترم مہینے کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں احترام ہے, ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اسی لیے ان میں سے جو 3 مہینے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور یہ تو دو, یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں, حج کے مہینے کہلاتے ہیں, اس میں تو حج کی عبادت ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے محترم ہیں, اور یہ محترم ہیں تمام شریعتوں کے اندر, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک جتنی بھی شریعتیں دنیا میں آسمان سے نازل ہوئی ہیں سب میں 4 مہینے محترم چلے آ رہے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے حضور کی شریعت کے اعتبار سے. پچھلی شریعتوں میں تو یہ اتنے محترم ہیں کہ اس کے اندر کافروں سے جہاد کرنا بھی ممنوع تھا, کافروں سے لڑائی بھی ناجائز تھی, بس حضور کی شریعت میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. حضور کی شریعت میں ان 4 مہینوں کے اندر اگر نوبت آ جائے کافروں سے لڑنے کی تو لڑنا جائز ہے, باقی اس کا, ان کا ادب, ان کا احترام اور ان کی افضلیت بدستور باقی ہے. اور افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اچھے اچھے کام زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے. تو جیسے محترم جگہوں میں عبادت کا زیادہ ثواب ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہر عبادت کا ثواب 1,00,000 گنا ہے, مدینہ طیبہ میں ہر نیکی کا ثواب 50,000 گنا ہے, بیت المقدس میں ہر نیک کام کا ثواب 25,000 گنا ہے, ہر جامع مسجد کے اندر نماز کا ثواب 500 گنا زیادہ ہے. جگہ کا ایسے مہینوں کا بھی ہوتا ہے. رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر, ایسے ان مہینوں کے اندر عبادت کا ثواب بھی زیادہ, ایسی محترم جگہوں اور محترم زمانوں کے اندر گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ سخت. جیسے ان مہینوں میں خاص طور سے محرم میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام بے حد ضروری. تو یہ محترم ہونے کا مطلب. دوسرا حکم اس سے وہ ہے جو کہ ہاں من گھڑت اور کیا کہتے ہیں شیعوں کا ایجاد کردہ ہے, اور سنیوں نے بھی ان سے متاثر ہو کر کے اس کو اپنا لیا ہے. وہ ہے معاذ اللہ شیعہ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے علیہ باللہ, اس لیے اس کے اندر شادی نہیں کرتے, منگنی نہیں کرتے, تقریب منعقد نہیں کرتے, اور منحوس اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی, تو حضرت حسین کا شہید ہونا منحوس تھوڑی ہے. شہادت تو ہمارے دین کے اندر ایک اعلیٰ مقام ہے, اور شہید کا تو اتنا اونچا درجہ ہے کہ کسی اور کا اتنا درجہ ہے بھی نہیں. اور پھر ہماری شریعت میں تو, ہماری اسلامی تاریخ میں تو کوئی دن کسی شہید سے خالی نہیں ہے. شہید ہونا منحوس نہیں ہے, جس کی وجہ سے محرم کو منحوس سمجھا جائے, لیکن منحوس سمجھتے ہیں, اس سے متاثر ہو کر کے بعض سنی بھی اس کو محترم منحوس سمجھتے ہیں, اس لیے بعض سنی بھی اس مہینے منگنی نہیں کرتے اور اس میں شادی نہیں کرتے, تقریبات نہیں کرتے. کہتے ہیں الحمد للہ یہ ये क्या कहते हैं मनुष्य महीना है, तो ये बिल्कुल गलत है भाई, इससे तौबा करें। और बेधड़क बेखौफ व खतर मंगनी की नौबत आए मंगनी करें, शादी का मौका आए शादी करें, और कोई खुशी की तकरीब मुनक़द करनी हो वो करें, और मुहर्रम की वजह से और माज़ल्ला माज़ल्ला इसको मनूस समझ करके इसमें शादी ब्याह की तकरीब और खुशी की तकरीबात करने से हरगिज़ हरगिज़ इज्तनाब नहीं करें, वरना शियों के तरीके पर अमल करना होगा जो कि हराम और नाजायज़ है, इससे अपने आप को बचाएं। दो बातें हो गई। तीसरी बात, मुहर्रम के महीने से इस्लामी तारीख शुरू होती है। इस्लामी तारीख सन हिजरी यकुम मुहर्रम से शुरू होता है, ज़ुलहिज्जा पे ख़त्म होता है, और इस्लामी तारीख को इख्तियार करना उस पर अमल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। इस्लामी तारीख को अपने मामलात में, अपने दस्तावेज़ात में, अपने खतूत में लिखना और इख्तियार करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का दर्जा जो होता है फ़र्ज़ ऐन के बाद होता है, सबसे ऊँचे दर्जा फ़र्ज़ ऐन का होता है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। फिर फ़र्ज़ किफ़ाया का होता है जैसे तारीख़ इस्लामी का इख्तियार करना, या जैसे नमाज जनाजा पढ़ना, यह फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब होता है कि अगर बाद मुसलमान पढ़ लें और बाकी ना पढ़ें तो जिन्होंने पढ़ लिया वो दूसरों की तरफ से भी उनका फ़र्ज अदा हो जाएगा, और कोई भी नहीं पढ़ेगा तो सब सारे गुनहगार होंगे। इसलिए तारीख़ इस्लामी अगर चंद मुसलमानों ने अपने अमल में ले लिया तो बाकी की तरफ से भी ये फ़र्ज अदा हो जाएगा, नहीं कोई अदा करे, कोई भी इख्तियार नहीं करेगा तो सारे गुनहगार होंगे। तो भाई सब मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने मामलात में इस्लामी तारीख इख्तियार करें, चाहेंगे ये तारीख ज़िमनन इख्तियार कर लें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि इस्लामी तारीख बिल्कुल ही अपने कागजात से निकाल दें। ख़त के अंदर भी लिख रहे हैं तो अंग्रेजी तारीख लिख रहे हैं, इस्लामी तारीख बिल्कुल नदारद। मामलात की जो दस्तावेजात बनती हैं उसके अंदर भी कहीं इस्लामी तारीख का नामो निशान नहीं, अंग्रेजी तारीख ही अंग्रेजी तारीख उसमें दर्ज की हुई है, तो ऐसा करने वाले गुनहगार होंगे। वो फ़र्ज़ किफ़ाया के तारीख समझे जाएंगे, फ़र्ज़ किफ़ाया छोड़ रहे हैं वो। लिहाजा इस्लामी हुक्म ये है, इसलिए सऊदी अरब के अंदर आप कैलेंडर देख लो, उनके सारे मामलात देख लो, इस्लामी तारीख ऊपर होगी मुताबिक ये अंग्रेजी तारीख। हमारे यहाँ मामला उल्टा है, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए, इस अंग्रेजी तारीख पहले मुताबिक फरासन हिजरी, उल्टा मामला। तो भाई उल्टे को सीधा कब करेंगे हम, मरने के बाद? जिंदगी में सीधा करें अपने आप को, अपने खतूत के अंदर भी, सारे मामलात के अंदर भी ऊपर इस्लामी तारीख लिखें, फिर मुताबिक करके अंग्रेजी तारीख लिख दें, कोई हर्ज नहीं, गुंजाइश है, इस्लाह करें भैया। ये मजलिस हमारी आपस में इस्लाह के लिए होती है, यहाँ कोई तकरीर वकरीर नहीं होती है, ना हमें ऐसी कोई तकरीर करनी आती है कि वाह वाह करें आप लोग, बस इस्लाह की बातें बयान की जाती हैं। अब ये इस्लाह की बात सामने आ गई कि भाई ये मुहर्रम से इस्लामी तारीख वाबस्ता है, सन हिजरी से शुरू होता है, लिहाजा इसको हम अहमियत दें और अपने तमाम मामलात के अंदर इस्लामी तारीख को मुकद्दम करें और उसके ज़िम्न में अंग्रेजी तारीख लिखें। बेशक सारे मामला अंग्रेजी के मुताबिक रखें, लेकिन इस्लामी तारीख को भी लाएँ। ये जो हमने इसको इस्लामी तारीख को हमने ख़त्म किया हुआ है, ये हमारी गलती है, कोताही है, और फ़र्ज़ किफ़ाया का तर्क करना है। इस तरह से तीसरी चीज़, तीसरी बात यह है कि मुहर्रम से इस्लामी तारीख शुरू होती है, लिहाजा इससे इससे जो तारीख शुरू होती है उसको मुसलमानों को चाहिए कि बेशित मुसलमान होने के उसको अपनाएं। और चौथी बात यह है कि मुहर्रम के महीने में आशूरे का रोज़ा, आशूरे का रोज़ा पिछली शरीयतों में यानी बनी इसराइल पर आशूरे का रोज़ा फ़र्ज़ था। हुज़ूर की शरीयत में भी शुरू में आशूरे का रोज़ा फ़र्ज़ था, फिर जब रमज़ान शरीफ का रोज़ा फ़र्ज़ हो गया तो फिर आशूरे की फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई, مستحب ہونا باقی رہ گیا. اور اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ دو روزے آدمی رکھے, ایک 10 محرم کا, پھر اس کے ساتھ چاہے 9 کا ملا لے اور چاہے 11 کا ملا لے. خالی ایک روزہ رکھنا 10 تاریخ کا جائز ہے مگر خلاف اولا ہے, جائز ہے مگر خلاف اولا ہے. اولا یہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ دو روزے رکھے, 9 محرم اور 10 محرم کا, یا 10 محرم اور 11 محرم کا. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو آدمی عاشورے کا روزہ رکھے گا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. اور عاشورے کے ساتھ ایک فضیلت یہ بھی ہے جو ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کو عام دنوں سے اچھا کھانا کھلائے گا سارے سال اسے گھر میں خیر و برکت رہے گی, سارے سال اسے گھر میں خیر و برکت رہے گی. لہذا علماء نے اس کا تجربہ کیا کہ انہوں نے عاشورے کے دن اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو عام دنوں سے اچھا کھانا پکا کر کھلایا, سارے سال ان کے گھر میں خیر و برکت رہی. تو یہ ہم بھی تو خیر و برکت کے محتاج ہیں, جب محتاج ہیں تو اس پر بھی عمل کریں. اب روزہ رکھیں یا کھانا کھائیں, میں اس کا بھی حل بتا دیتا ہوں. بھائی روزہ رکھیں گے تو کھانا پینا بند, اور کھائیں پیئیں گے تو روزہ بند. تو اس کا حل یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی شام کو کھانا پکا لو اچھے سے اچھا کھانا اپنی حیثیت کے مطابق, 9 محرم کی شام کو پکاؤ. اور مغرب کے بعد عام طور سے کھانا کھاتے ہیں یا عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں, تو وہ تو 10 تاریخ ہوگی, دو صاحب کھانا بھی کھا لیا, سحری بھی اسی سے کھائی, اسی رات میں ہوگی, روزہ بھی ہو گیا, بڑھیا کھانا بھی ہو گیا, فضیلت بھی مل گئی اور روزہ کا ثواب بھی مل گیا. بس آج اتنا ہی, باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ.